الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. محترم نمازی حضرات اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ بخیر و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچایا. ہمارے اور آپ کے گھروں میں اور ہمارے اور آپ کے خاندانوں میں خوشی کی نہریں اور دریا بہ گئے. عید کا موقع آ گیا اور اس وقت بھی اکثر اور بیشتر حضرات وہ عید کی خوشیاں مختلف طریقوں سے بنانے میں مشغول ہیں. ان خوشی کے اوقات میں اور خوشی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمیں چند لمحات عطا کیے کہ مسجد آئے، با جماعت نماز پڑھ لی اور چند منٹ چند لمحے اور بیٹھ کے اس خوشی کے اوقات میں بھی اللہ کو یاد کر کے ہم اپنے اعمال کو مزید سنوار سکتے ہیں. آپ نے اور ہم نے اللہ کے حکم پہ رمضان المبارک میں روزے رکھے. روزے ہمارے اور آپ کے لیے فریضہ تھا. ہمارے اور آپ کی خلقت کا مقصد ہی جو اللہ نے بنایا اس کے مطابق ہم پر لازم تھا کہ ہم روزے رکھ لیں، اور اس کے اوپر مسلمانوں نے خوب شوق اور ذوق سے عمل بھی کیا. آپ حضرات کو میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ روزے کے پیچھے حکمت اللہ کی کیا ہے، اور ہمارے نہ کھا لینے سے یا نہ پینے سے، اس کو آہستہ کریں تھوڑا، اور شہوات سے بچ لینے سے آخر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو وہ کیا مطالب مقصود ہیں اور وہ کیا فائدے مقصود ہیں کہ ہماری بھوک اور پیاس اور ہمارے تقوی کا مطالبہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہی روزے کے حکم کے ساتھ ہی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. اس آیت کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو روزہ ہے یہ تقوی کے لیے سیڑھی کا درجہ رکھتا ہے. اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تقوی دوسری منزل ہے اور آپ زمین پہ کھڑے ہیں، اور دوسری منزل تک جانے کے لیے آپ کو کوئی ذریعہ اور سبب چاہیے، تو وہ سبب روزہ ہے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انسان کے اندر اللہ نے بہت سارے فضائل اور خوبیاں رکھی ہیں، لیکن انسان کو جب انسانیت نہ سکھائی جائے تو پھر اس کے اندر کچھ وحشی قسم کی عادتیں اور بہیمیت بھی ہے، اور وہ وحشی عادتیں اور نفس کی پوجا اور گناہوں میں لگے رہنے سے ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ انسان کی حرکتیں ایک عام جانور سے بھی گئی گزری ہو جاتی ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار کی مذمت کے بارے میں فرمایا اولئک کل انعام بل هم اضل، یہ سب جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں، بلکہ جانوروں میں بھی کچھ حیا، اپنے رب کے سامنے خوف اور تقوی ہوتا ہے، وہ ان میں نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو ایک بہیمیت یا وحشیت والی جو صفت عطا کی ہے، اگر اس کو ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں اور اپنے قابو میں لے آئیں، تو پھر ہم درجے کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچ سکتے ہیں. انبیاء کرام، اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے، وہ ہمارے اور آپ جیسے انسان تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان پر فضل و احسان فرمایا گیا، ان پر ہدایت نازل ہو گئی، یا ہدایت کا راستہ جب ان کو دکھ گیا، تو اس کے بعد وہ ایسے مقامات پر پہنچے کہ آسمان سے فرشتے آ کے پھر ان سے سلام کیا کرتے تھے. باقاعدہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے نے پورا پورا کام کیا ہے، میں نے اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس نے روزہ رکھ لیا، میں نے اس کو رمضان میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اس نے اختیار کر لیا، اس نے نمازیں خوب ادا کیں، اس نے اپنے مال سے میرا حق خوب ادا کیا. پھر فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ، جس مزدور نے پورا پورا کام کیا ہو، اس کی کیا جزا بنتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کو پورا پورا بدلہ عطا کر دیجئے، کیونکہ اس نے آپ کے حق میں کوئی کمی نہیں کی، تو لہٰذا آپ کی عظیم شان، اور اگر اس سے کوئی خطا ہو بھی گئی ہے، تو آپ کی عظمت اور آپ کی رحمت کے سامنے وہ کچھ نہیں، لہٰذا آپ ہر ایک کو پورا بدلہ عطا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی جلال میں آتے ہیں، اور باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری جلال کی قسم، میری رحمت کی قسم، میری عظمت کی قسم، میں سب کو پورا پورا اور اس سے بڑھ کے عطا کروں گا، اور میں نے سب کو معاف کیا. جس کسی نے رمضان میں عمل کیا، جس کسی نے رمضان میں اللہ کو یاد کیا، اور جس کسی کے دل میں اللہ کا خوف رہا، آنکھوں سے ایک آدھ آنسو نکل گئے، یہ میرے الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. ان ساروں کو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں عام معافی کا. یہ جو چاند رات ہوتی ہے، عید کی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ گویا ایک مہینہ ہم نے اور آپ نے خوب کام کیا، خوب کوششیں کر لیں، اب یہ انعامات کا وقت ہے، اب یہ سرٹیفکیٹ اور سند ملنے کا وقت ہے کہ ان صاحب نے اتنا زبردست کام کیا ہے. اور لیلۃ القدر کی وہ مشہور حدیث کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پہ جاؤ، اور جو جو بندے میری عبادت میں مصروف ہیں، جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ان کو سلام کرو اور ان پر رحمتیں نازل کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے جو 70 پر ہیں، اس میں سے صرف 2 پر وہ کھول کے دنیا کو اس میں ڈھانپ لیتے ہیں، مشرق اور مغرب کو، اور اس پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اتنے عظیم دن اور اتنی زبردست اور بہترین راتیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے اگر کوئی عبادت کرے اور لیلۃ القدر کی عبادت کر لے تو فضائل میں برابر ہے. اتنی عظیم اوقات آپ کو اللہ نے نصیب کیے، آپ کی جسم کے اندر روح موجود رہی، آپ ایمان پہ رہے، آپ ہدایت پہ رہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے آپ پہ. ایک عمل کر لینا مومن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. جب مومن نماز پڑھتا ہے، مومن روزہ رکھتا ہے، بظاہر اس کے جسم میں درد ہو، اس کو پیاس اور بھوک لگے، لیکن اس کے دل میں ایک خاص قسم کا ایمان کی جو چنگاری ہوتی ہے، اس سے اس کو سکون ملتا ہے. اب یہ عمل ہو چکا ہے، اس عمل کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے. دنیا کے اندر بھی بزنس والے پڑھاتے ہیں کہ 2 کو 4 اور 4 کو 8 کیسے کرنا ہے، یہ آسان طریقہ ہے، لیکن جب مال جمع ہو جائے تو پھر اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ ایک مشکل کام ہے. عام طور پہ کسی کے ہاتھ بہت مال لگ جائے، کہیں سے کوئی لاٹری نکل آئے، چند دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ سب ختم ہو گیا. تو دنیا کے اندر وہ مال कि जो आज है और कल नहीं है उसके बारे में हम लोग सोच विचार करते हैं कि कहां इन्वेस्टमेंट की जाए और कहां पे सरमायाकारी की जाए ताकि कल को ये माल डबल हो सके। आपने इतनी अजीम इन्वेस्टमेंट की है दीन की, आखिरत की, अपनी मगफिरत का सामान किया है, कोशिशें की हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट और इस सरमायाकारी जो जन्नत में सिक्का है, जो आपको उस वक्त काम आएगा जब जिस्म पे कपड़ा भी नहीं होगा, लिबास भी नहीं होगा, और जब माँ और बाप भी इनकार कर देंगे किसी भी किस्म का साथ देने से, उस वक्त में जो ईमान और आमाल काम आने हैं उन आमाल की हिफाजत निहायत जरूरी है। ईद का दिन हो ऐसा लगता है अलायाज़ु बिल्लाह जैसा कि जमीन से इस्लाम उठ गया, गोया कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम एक महीने के लिए नाजिल हुए थे। ये क्या बात हुई, अजीब और गरीब मनाजिर देखने में आते हैं। हमारी बेटियां हमारी बहनें रास्तों और रोडों पे निकल गईं, इधर उधर तशरीफ ले जा रही हैं, अपने अहबाब से कराबतदारों से उनसे सला रहमी करना मिलना ये तो इस्लाम की तालीमात में से है। लेकिन अफतूमिनून बिबादिल किताबे व तकफुरून बिबाद, कराबतदारी का शौक है, दावतों में तशरीफ ले जाने का शौक है, ये भी अल्लाह के अहकामात हैं कि अपनी हया और अपने पर्दे का ख्याल रखना। हमारे मर्द हजरात वो ईद के दिन वल्लाहु आलम फिर नमाजों का वो पहले वाली बात नहीं रहती, वो ख्यालात नहीं रहते, और कहा जाता है कि अब तो रमजान गुजर गया, अब वो वाली सख्ती नहीं है। अरे भाई, आपने जो अमल किया है इस अमल के जाया होने से डरे। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को बाकायदा खबरदार किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहर बादिकुम लिबाद। सहाबा से कहा पैगंबर के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, उनके सामने बहस और मुबाहसा नहीं करना, शोर नहीं मचाना। और जैसे आम अफराद आपस में तू तू मैं बात कर लेते हैं, पैगंबर से ऐसे बात नहीं करनी। गौर कीजिए, सहाबी हैं, ईमान ला चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में है। आगे कुरान कहता है अंतहबता आमालुकुम, अगर अब भी करोगे तो तुम्हारे आमाल कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वअंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता तक न चलेगा। तो क्या फायदा होगा, दुनिया के अंदर भी इंसान मुशक्कत से गुजारे और आखिरत में भी जाके अलायाज़ु बिल्लाह पता चले कि वो आमाल तो किसी काम के नहीं थे। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अपने आमाल से के दौरान में भी और उससे कबल भी अपने अकीदे को और अपने इल्म को दुरुस्त कर लेना चाहिए। जान लें कि आप जो काम करने जा रहे हैं इसके बारे में हमारे पैगंबर ने क्या फरमाया, हमारे उलमा की क्या राय है, और इस्लाम के अंदर इस अमल की क्या हैसियत है। जब ये हो जाए तो शौक से अमल करें, इखलास के साथ करें, और जब अमल हो जाए तो फिर अमल की हिफाजत करें। अल्लाह ने आपको जो मौका अता किया है, क्या पता किस लम्हे में यह मौका खत्म हो जाए, किस लम्हे आपके ऊपर कयामत आ जाए, किस लम्हे इस्तिगफार का मौका ना मिले और किस लम्हे अपनी माफी कराने का मौका ही ना मिले। रूह निकलने में चंद सेकंड नहीं लगते। तो जो आमाल किए हैं, जो अल्लाह ने आपको और हमें रमजान का अजीम महीना, कुरान का महीना, नमाजों का महीना, रोजे का महीना अता किया है, ये एक महीने का तरबियती कोर्स था। आप और हम सब उसमें लगे हुए थे, खूब मुजाहदा कर रहे थे, अपने नफ्स को कैसे घेरना है, अपने शैतान से कैसे मुकाबला करना है, और अपनी ख्वाहिशात को कैसे कुचलना है। कमरे के अंदर मौजूद हैं, दरवाजा बंद है, और फ्रिज के अंदर ठंडा पानी रखा है, और 42 सेंटीग्रेड गर्मी हो चुकी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात देख रही है, मोमिन को उसका ईमान इजाजत नहीं देता कि वो ठंडा पानी पी ले। ये ट्रेनिंग है, ये तरबियत दी जा रही है। तो वो अल्लाह जो कमरे के अंदर आपको पानी पीने से रोकने की सलाहियत और उसने वो ईमान अता किया है, इस ईमान के अंदर अब इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि 11 महीने आप गुनाहों से दूर रहें। ये 11 महीने तक आपको अल्लाह के मना किए हुए कामों से दूर रखे। ये 11 महीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आपकी इश्क और मोहब्बत में आपको मशगूल रखे। ये 11 महीने आपको इल्म और तबलीग के काम की तरगीब देता रहे, और ये 11 महीने तक आपको अपने आमाल की हिफाजत की कोशिश कराता रहे, तो आपका रमजान अल मुबारक कामयाब और मुबारक है। اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے تو فارسی میں شعر ہے، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، مومن کے لیے ہر رات شب قدر ہے، بشرط یہ کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ جو وقت اس کو ملا ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، انس بن مالک فرماتے ہیں، فرأى الناس يلعبون، دیکھا کہ ایک دن ہے جس میں لوگ نکلے ہیں اور میلے کا سما ہے، سب کھیل کود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے، تو کہا کہ یہ جاہلیت کے زمانے سے ہمارے رواج میں چلا آ رہا ہے، سال میں دو دن ہوتے ہیں اور ان دو دنوں میں ہم کھیلتے کودتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دو دن مقرر کیے ہیں، خوشی کے، فرحت کے، ایک خوشی کے اظہار کے، اور وہ عید الفطر اور عید النہر، جسے عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ دو دن ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جائز تفریح شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ریس بھی آرگنائز کروائی ہے، اونٹوں کی ریس بھی ہوئی ہے، تیر اندازی کا تو باقاعدہ حکم دیا گیا، اور تیراکی اور گھڑ سواری حضرت عمر فرماتے تھے اپنے اولاد کو سکھاؤ، یہ تمام جائز تفریح ہیں۔ لیکن ایسی تفریح کہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے اور اس کے اوپر گناہ کا میٹر آپ نے چلا دیا، اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ عید کے دن ہماری خوشی اور فرحت کا دن ہے، مومن کو اور خوشی اور فرحت کیا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو عام دنوں میں پانچ نمازیں، عید کے دن چھ نمازیں۔ اسی طرح عید کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بازار کے اندر میں نے ایک لباس دیکھا جو استبرق یعنی ریشم کا بنا ہوا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور میں نے کہا یہ آپ اپنے لیے سلوا لیجئے، یہ عید میں اور جب باہر سے وفود آتے ہیں دور دور سے ان کے سامنے پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ اہل تقویٰ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ عید کی موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، اپنے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی دین کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ اعتکاف میں نوجوان حضرات تشریف لاتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، دس دن دس راتیں مسجد کی شب و روز گزارتے ہیں۔ عید کے دن وہ نوجوان شام کے وقت پر پہچان میں نہیں آتا کہ یہ وہی معتکف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچا نہیں ہے، یا پھر اس کے بڑوں نے اس کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دی ہے۔ کوشش کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ارے بھائی، جو دس دن دس راتیں اس گرمی کے ماحول میں تم نے مسجد میں گزارے ہیں، اب اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، خواہ کسی بھی طریقے کا وہ دین ہو، داڑھی رکھنا ہو، لباس ہو، کسی کے اندر اگر ایک ذرہ برابر بھی فائدہ ہو جائے، لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے دنیا کے تمام خزائن سے بڑھ کر۔ تو ہدایت کا سامان اور ہدایت کا بہت عظیم موقع وہ رمضان المبارک ہے، وہ عید کے ایام ہیں، یہ فرحت کے ایام ہیں، خوشی کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں اپنے گھر والوں پہ آپ خوب سخاوت کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ ملاقات کیجئے، صلہ رحمی کو خوب بڑھائیے، قطع رحمی کو ختم کریں، جس نے گناہ کیا، جس نے آپ کا حق مارا، اس کو معاف کر دیں۔ رمضان المبارک کی جو دعا حدیث میں آتی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ بہت عظیم ذات ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ کو معافی پسند بھی ہے، تو اللہ سے آپ نے کتنی معافیاں مانگی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، آپ کے جاننے والے نے ایک چھوٹا سا گناہ کیا ہے اس کو معاف کر نہیں سکتے اور اللہ سے ہزار گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ گھر میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اولاد میں غلطی ہو گئی، بیوی سے کسی بات پہ انبن ہو گئی، جانے دیں، درگزر کریں، اس لیے کہ یہ معافی کے دن ہے، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کے بے شمار گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات اہم، وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شوال کے چھ روزے یہ رکھنے چاہیے یا یہ مستحب ہیں، اس کے بارے میں حضرت والد صاحب نے تحقیق فرمائی ہے اور ہمارے اسلاف کے فتاوی بھی جمع کیے ہیں، ہماری احناف کی کتابیں خواہ وہ عالمگیری ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہوں، اس میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ روزے رکھنا مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے شاگردوں نے سوال کیا تھا کہ شوال کے وہ چھ روزے جن کا بعض روایات میں ذکر ہے، امام مالک نے فرمایا کہ لم ارى احد من اهل العلم والفقه يصومها ولم يروى ذلك عن احد من السلف. امام مالک رحمہ اللہ ہماری شریعت کے بہت بڑے امام، امام دار الہجرہ مدینہ کے امام، ان کے موجودگی میں مدینہ میں ان سے بڑے عالم کوئی نہیں تھے. مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا تھا اور لاکھوں افراد اس میں شریک ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے قریب میں وہ بیٹھا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے علماء کو، فقہا کو، اہل علم کو جہاں تک جانتا ہوں، نہ کسی نے یہ روزے رکھے ہیں اور نہ کوئی ان روزے کے بارے میں روایت کرتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی کراہت منقول ہے، اسی وجہ سے کہ یہ صحیح روایات سے منقول نہیں ہے. تو لہٰذا اس بارے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. سال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جب موقع عطا کریں آپ خوب روزے رکھیں، لیکن متنازع اعمال سے بچنا بہتر ہوتا ہے تاکہ اعمال کی حفاظت ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید قوی ہوتا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم انا نسألک الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركتنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عن سيئاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا جو گزشتہ رمضان ہے اس کی عبادات، اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کے اعمال قبول فرمائے. یہ عید سعید فرمائے ہمارے لیے، ہمارے تمام احباب کے لیے، اہل پاکستان کے لیے اور اہل عالم مسلمانوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی یہ آنے والے ایام، روزے اور آنے والے تمام جو کہ عید الاضحیٰ ہے، حج کا موسم آنے والا ہے، اللہ تبارک قبول اور مقبول فرمائے. آنے والا شرعی سال بھی ہمارے اور آپ کے لیے مبارک فرمائے، اور ان مبارک ایام کی برکت سے اہل اسلام کے جہاں پہ پریشانیاں ہیں، خواہ وہ افغانستان ہو، عراق ہو یا کوئی اور ملک ہو، اللہ تبارک و تعالی وہاں مسلمانوں کی مشکلات آسان فرمائے. پاکستان کے علاوہ بھی، اور پاکستان کے بھی ہر ہر شہر میں، ہر ہر جگہ جہاں جہاں اللہ کے دین کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں جہاں مسجدوں میں ائمہ اور خطبہ دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اور جس جس مدرسے میں اسلام کے مستقبل کی فکر کی جا رہی ہے، علماء اور طلباء تیار کیے جا رہے ہیں، جہاں جہاں حفاظ تیار ہو رہے ہیں، نیک مسلمان تیار ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی درو بترقی فرمائیں. ہمارے حضرت والد صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی صحت کامل اور شفا عاجلہ عطا فرمائیں. اور جتنے بیماران ہیں ہمارے جو احباب یہاں موجود ہیں، ان کے گھر میں ہیں یا ان کے متعلقین میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے حق میں خیر و عافیت کے فیصلے فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.